صدیوں سے جس سجدے کا خشک تر میں ہے تذکرہ صدیوں سے جس سجدے کا خشک تر میں ہے آج ہر سجدہ اسی سجدے کے پس منظر میں ہے آج ہر سجدہ اسی سجدے کے پس منظر میں ہے کربلا کربلا اے حر پناہوں کی زمین کربلا اے کربلا اے حر پناہوں کی زمین حشر تک تاج ملوکیت تیری ٹھوکر میں ہے کربلا اے کربلا اے حر پناہوں کی زمین حشر تک تاج ملوکیت تیری ٹھوکر میں ہے جس پہ لکھے ہیں بہتر نام کل کے نور سے جس پہ لکھے ہیں بہتر نام کل کے نور سے فیصلہ تقدیر دین حق کا اس محضر میں ہے فیصلہ تقدیر دین حق کا اس محضر میں ہے اے زلیخا دیکھنا ابن مظاہر کا شباب اے زلیخا دیکھنا ابن مظاہر کا شباب یہ کمال غیر فانی الفت سرور میں ہے ارتقاء کی حد آخر پر فروکش ہے حسین، ارتقا کی حد آخر پر فروکش ہے فکر دانشور ابھی سقراط کے ساغر میں ہے، رزق طول عمر فکر و فن نمو بالیدگی، رزق طول عمر فکر و فن نمو بالیدگی، ہر الہی امر دست آلِ پیغمبر میں ہے، ہر الہی امر دست آلِ پیغمبر میں ہے، بدر سے جو زنگ دے کفر پر آتا رہا، بدر سے جو زنگ دے کفر پر آتا رہا، وہ بلاخر زہر بن کر شمر کے خنجر میں ہے، وہ بلاخر زہر بن کر شمر کے خنجر میں ہے، فوج ٹکراتی ہے لرزے میں ہے کوفے کی پسیل، دیکھیے عباس آقا آج کس تیور میں ہے، بچی کو کہیں زندہ نشان، راس آ جائے نہ بچی کو کہیں زندہ نشان، جانے کیوں دھڑکا سا قلب مادر مضطر میں ہے، تربیت ذہنوں کی شاہد مقصد کرب و بلا، اب یہ مکتب صورت مجلس کدا ہر گھر میں ہے، تذکرہ صدیوں سے جس سجدے کا خوش کو تر میں ہے، آج ہر سجدہ اسی سجدے کے پس منظر میں ہے۔
مومن اکرام، عہد حاضر کے جدید علوم اور ادبی اسلوب سے ہم آہاں تفسیر مفسر قرآن حضرت علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کی تفسیر احسن حدیث تباہ ہو کر آ گئی ہے. آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ حاصل کریں. دوسرا یہ کہ انجمن فروغ اعضا کا ایک پمفلیٹ آ گیا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اسے حاصل کریں اور شکریہ.
بر محمد و آل محمد صلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات. عزیزان محترم، سورہ تین کی ان آیات کے ذیل میں ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کر چکا کہ قرآن نے جنت کی ضمانت فقط اور فقط اس صورت میں دی ہے کہ جب انسان مومن بھی ہو اور عمل صالح بھی کرتا ہو. ایمان کا تعلق روح سے ہے اور عمل کا تعلق جسم سے ہے. آسان بات ہے بھائی، دو چیزوں کے بغیر جنت نہیں ملے گی. تو پروردگار نے بھی جسم انسانی میں بنیادی دو ہی چیزیں رکھی، ایک جسم اور ایک روح. تو ایمان کا تعلق روح سے ہے، جسے منوائے اسے مانو، اور عمل کا تعلق جسم سے ہے، جسے کروائے اسے کرو. کتنا آسان کیا میں نے مسئلے. تو ایک وہ شے ہے جس پر سب کو یقین ہے اور ایک وہ شے ہے جسے سب نہیں مانتے کچھ مانتے ہیں. یعنی جسم چونکہ نگاہوں کے سامنے ہے اس لیے سب یقین کرتے ہیں کہ جسم ہے, اور روح چونکہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہے اس لیے بہت سے مانتے ہیں بہت سے نہیں مانتے. تو بھائی روح چونکہ نظر آنے والی شے نہیں ہے اس لیے اگر اسے تسلیم کروانا ہو تو طریقہ کیا ہوگا؟ تو طریقہ یہ ہے کہ اگر چیز نظر نہ آئے تو اس چیز کے آثار کو دیکھو کہ وہ نظر آ رہے ہیں یا نہیں. اب جسم میں مرنے کے بعد حرکت نہیں رہتی, زندگی میں جسم میں حرکت ہے, تو حرکت خود اس بات کی دلیل ہے کہ اندر کوئی حرکت دینے والا ہے. یہ جسم یہ اعضاء و جوارح کا ہلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اسے حرکت میں لا رہا ہے. تو جسم کا تقاضا عمل صالح کرو, روح کا تقاضا جو منوایا جائے اسے مانو, اور ان دونوں کی درمیانی کڑی اس کا نام ہے نفس. دیکھیے عجیب بات ہے, آرام سے سنتے جائیں. کل بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑے اطمینان اور بڑے آرام سے سنتے جائیں اس لیے کہ ایک مسلسل خط فکر ہے, اور کل میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک مسلسل خط فکر پیش کیا. آج ذرا سا بات کو اور آسان بنانا چاہ رہا ہوں. بھائی دیکھیے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں جتنی بھی ہیں ان مخلوقات کی تین ہی قسمیں ہیں, چوتھی کوئی قسم نہیں ہے. ایک وہ مخلوق ہے جس میں فقط خواہش ہے عقل نہیں ہے, اور اس کا نام ہے جانور. خواہش ہے, پیاس لگی پانی پی لیا, بھوک لگی کھانا کھا لیا, بیٹھنے کا جی چاہا بیٹھ گیا, اٹھنے کا جی چاہا اٹھ گیا, جانور ہے نا, جس مقام پر چاہا جا کے بیٹھ گیا. اب یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بھی یا نہیں. آسان بات ہے. دیکھیے مسئلہ دقیق ہے لیکن کوشش یہ کروں گا کہ انتہائی آسان لفظوں میں میرے سننے والوں تک یہ مسئلہ پہنچ جائے. میں نے چھیڑا تھا رشتہ پاک میں لیکن آج ذرا سی تفصیل دینا چاہ رہا ہوں. تو اب ایک مخلوق وہ ہے جس میں فقط خواہشی خواہش ہے, جو دل میں آ گیا وہ کر بیٹھے, اسے کہتے ہیں جانور. اور ایک وہ مخلوق ہے جس میں فقط عقل ہی عقل ہے, خواہش نہیں ہے, اس کا نام ہے فرشتہ. یہ دیکھیں روح اور جسم سے میں نے ہٹا دیا نا بات کو, تو جس میں فقط خواہش ہو عقل نہ ہو اس کا نام ہے جانور, اور جس میں فقط عقل ہو خواہش نہ ہو اس کا نام ہے فرشتہ, اور جس میں عقل اور خواہش دونوں آ کے ٹکرا جائیں اس کا نام ہے انسان. توجہ رکھیے گا اس لیے کہ بہت ہی اہم مسئلے پر اپنے سننے والوں کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں. اچھا تو اب انسان میں عقل اور خواہش کا ٹکراؤ ہے. بھائی ضرورت جانور کی بھی ہے, ضرورت میری بھی ہے, میری بھی ضرورت ہے. میں کھانا چاہتا ہوں, میں پینا چاہتا ہوں, میں سونا چاہتا ہوں, میں جاگنا چاہتا ہوں, میں کام کرنا چاہتا ہوں. جانور میں بھی یہ ساری خواہشات پائی جاتی ہیں لیکن جانور کے پاس عقل نہیں ہے. تو اب ضرورتیں اس کے پاس بھی ہیں, ضرورتیں میرے پاس بھی ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اس فطرت پہ قائم ہے جس فطرت پر اللہ نے اسے قائم کیا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جانور کی جو فطرت ہے وہی اس کی شریعت ہے. میں نے مثال میں کہا تھا کہ گھوڑا گوشت نہیں کھاتا اور شیر گھاس نہیں کھاتا, یہ اس کی شریعت میں حرام ہے.
بھائی بات پہنچ رہی ہے نا, یہ اس کی شریعت میں حرام ہے. تو اب وہ جس شریعت پہ قائم کیا گیا, جس شریعت پہ وہ قائم کیا گیا, اس شریعت پہ قائم ہے, کیونکہ فقط ہی خواہش ہے, عقل تو ہے نہیں. اور اب انسان میں عقل آ گئی, اور جہاں عقل آئی, عقل نے انسان کو سرکشی پہ آمادہ کیا. بھائی توجہ رکھیے گا, تو ضرورت کو کنٹرول کیا جائے عقل سے, اور اگر عقل بے لگام ہو جائے تو اسے کس سے کنٹرول کیا جائے, ہے نا قابل غور بات. تو کہا کہ اب ہم تمہیں علم دے رہے ہیں, اگر خواہش بے لگام ہو عقل سے کنٹرول کرو, اور اگر عقل بے لگام ہو جائے تو اسے علم سے کنٹرول کرو, اور اگر علم بے لگام ہو جائے, بھائی کہیں تو رکنا ہے نا, تو اب رکے رہو. بھائی یہ سارے جو مسائل ہیں نا, یہ اس وقت میں چھیڑتا ہوں جب میرے سامنے پڑھے لکھے افراد تشریف فرماؤ. اب کیونکہ حد زیادہ تک پڑھے لکھے افراد ہیں, اس لیے میں نے اس مسئلے کو چھیڑا, اور زیادہ دیر رکوں گا نہیں. بھائی خواہش اور ضرورت مجھ میں ہے, اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جیسے بھی سمجھ میں آئے گا میں عمل کر گزروں گا, لیکن عقل سمجھائے گی کہ ایسے نہ کرو ایسے کرو, ہے نا. لیکن اگر عقل بے لگام ہو جائے تو اب علم سمجھائے گا کہ بھائی تمہیں ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا ہے, توجہات مبذول کیجیے گا. تو اب پہلے دن سے لے کے آج تک جتنے فساد ہیں وہ انہی تین چیزوں سے ہیں, ضرورت, عقل اور علم. توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ اب کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں. خواہش نے کہا کہ اپنے دشمن کو زہر کرو. دیکھیں میں پوری تاریخ انسانی دہرا رہا ہوں, کل میں نے ادیان کی پوری تاریخ دہرائی, دینوں کی پوری تاریخ دہرائی نا کل, اچھا آج میں انسان کی نفسیات کی پوری تاریخ دہرا رہا ہوں. خواہش نے کہا کہ اپنے دشمن کو زہر کرو, عقل نے کہا کہ زہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پتھر اٹھا کے مار دو. اب دو چیزیں آ گئیں, اور علم نے کہا کہ دشمن چونکہ بہت دور ہے اس لیے پتھر کو منجنیق میں رکھ کے پھینکو. بھائی کچھ بات واضح ہو رہی ہے, پتھر کو منجنیق میں رکھ کے بھیجو پھینکو. تو منجنیق سے ایٹم بم تک جتنے بھی سفر ہوئے وہ انہی تینوں کے سہارے پہ ہوئے ہیں. یعنی پوری انسانیت میں جو فساد ہوا وہ انہی تینوں کے سبب ہوا. بھائی عجیب, دیکھیں اس طریقے سے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور سلسلے فکر کو اسی مقام سے آگے جانا ہے. تو بھائی ضرورت کو کنٹرول کرو عقل سے, اور عقل کو کنٹرول کرو علم سے, اور اگر علم بے لگام ہو جائے تو اس کو کنٹرول کرو نفس سے. بھائی میں لے آیا اس مرحلے تک جس مرحلے تک اپنے سارے سننے والوں کو لے کے آ جانا تھا, اس کو کنٹرول کرو اپنے نفس سے. اس لیے کہ سورہ قیامت 75 سورہ قرآن مجید کا, اور اس میں قرآن نے قسم کھائی, بلا اقسمو بالنفس اللوامہ, میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے تمہیں ایک ملامت کرنے والا نفس دیا ہے, اور اس ملامت کرنے والے نفس کا نام اردو میں ہے ضمیر. بھائی توجہ رکھیے گا, اگر خواہش بے لگام ہو عقل سے کنٹرول کرو, اگر عقل بے لگام ہو علم سے کنٹرول کرو, اگر علم بے لگام ہو نفس سے کنٹرول کرو, اور اگر نفس کمزور ہو جائے تو پھر کیا کرے. توجہ رکھیے گا, یہ سلسلے گفتگو آگے جا رہا ہے, اب اگر آخری بنا رہا ہے, اگر نفس کمزور ہو جائے تو نفس کو مضبوط کیسے بنائے. کہا بھول گئے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, نفسوں کو پاک میرا محمد بنائے گا. نفسوں کو رسول منہم, اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا, یتلو علیہم آیات ہی, اس کا کام یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرے. وہ یزکیہم, اور اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ نفسوں کو پاک بنائے. اور اس کا تیسرا کام یہ کہ کتاب کا معلم بنے، تعلیم دے، چوتھا کام یہ کہ حکمت کی تعلیم دے. اب رسول کو نفسوں کو پاک بھی بنانا ہے. رسول قیامت تک نفسوں کو پاک بنانے والا، بھائی توجہ رکھیے گا، رسول قیامت تک نفسوں کو پاک بنانے والا، رسول قیامت تک کے لیے کتاب کا معلم، رسول قیامت تک کے لیے حکمت کا معلم. بھائی دیکھو، کے جی کے کی کلاس کے ٹیچر کو اگر ایم اے کی کلاس پڑھانے کے لیے بھیج دو تو ٹوٹلی ناکامیاب ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس سطح کی کلاس ہے مدرس اس سطح کا چاہیے. میں نے بات مکمل کر دی، میں نے بات مکمل کر دی. اور آسان کروں بھائی، مڈل کلاس کا اگر ٹیچر ہے تو اسے پی ایچ ڈی کا گائیڈ نہیں بنایا جا سکتا. جس سطح فکر کا شاگرد ہو اس سے بہتر معلم ہونا چاہیے. رسول بنایا گیا قیامت تک کا معلم، تو اب جہاں تک ذہن ترقی کرتا جائے محمد کی فکر اسے بلند رہے گی. جہاں تک بھی ٹیلنٹ ترقی کرتا جائے، جہاں تک بھی ذہانتیں ترقی کرتی چلی جائیں، جہاں تک بھی علم ترقی کرتا چلا جائے، محمد کا ٹیلنٹ، محمد کی ذہانت، محمد کا علم ان سب سے مافوق رہے گا. اور جہاں تک بھی نفس پاکیزہ ہوتے جائیں، محمد کا نفس ان سب سے پاکیزہ تر ہوگا. تو جو دنیا کا پاکیزہ ترین نفس ہو اس میں کسی غفلت کا تلاش کرنا سوائے فسق و فجور کے کچھ نہیں ہے. پرکھو، میں نے کب کہا کہ میرے محمد کو بغیر پرکھے ہوئے آنکھ بند کر کے مان لو. جانچو، پرکھو، سوال کرو، معجزہ طلب کرو، ہر اعتبار سے چیک کرو میرے محمد کو. اور جب ثابت ہو جائے کہ نبی ہے تو اب جو کہے وہ مانو، اب شک نہ کرنا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. اگر محمد سمجھ میں آ گیا تو میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن میرا محمد سمجھ میں آ جائے، بھائی جانچو، منع نہیں کیا ہے. مانگ رہے تھے نا معجزے، مطالبے کر رہے تھے نا مشرکین معجزوں کے، تو رسول نے منع کیا نہیں. جانچو، چیک کرو اسے، یہ نعوذ باللہ غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے. جب جانچ لو اور جب اسلام میں آ جاؤ تو اب معافی نہیں ہے. بھائی اب عرض کروں، بھائی توجہ رہے، فتح مکہ سے قبل رسول کی زندگی دیکھو، فتح مکہ کے بعد رسول کی زندگی دیکھو. بھائی توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا. فتح مکہ سے پہلے تم نے مجھے جھوٹا کہا، میں نے مانا، یعنی قبول کر لیا، تمہیں جواب نہیں دیا. تم نے مجھے ساحر کہا، چپ رہا. تم نے شاعر کہا، میں چپ رہا. تم نے مجنون کہا، میں چپ رہا. تم نے میرے حمزہ کا کلیجہ چبایا، میں چپ رہا. لیکن اب فتح مکہ کے بعد اسلام میں آ گئے ہو، اب مسلمان بن چکے ہو، تو اب اگر ساحر کہا، اب اگر شاعر کہا، اور اب اگر مجنون کہا، تو قیامت تک کلیہ رجیم بنا کے گھر سے نکال دوں گا. سمجھ رہے ہیں بات تو واضح ہو رہی ہے نا؟ اب بھائی عجیب ہے. اب جو کہے، جو کہے وہ مانتے چلے جاؤ، یہی ہے ایمان. اب مقام محمد سمجھ میں آیا؟ بھائی یہاں روک رہا ہوں. محمد جو منوائے اسے مانو، یہ ہے ایمان. اور محمد جو کروائے اسے کرو، یہ ہے عمل صالح. یعنی یہ ساری بحثوں کا خلاصہ، میرا نبی جو منوا دے وہی ایمان ہے، اور میرا نبی جو کروا دے وہی عمل صالح ہے. اب اس کے کسی اعتراض پہ، اب اس کے کسی عمل پہ اعتراض نہ کرنا کہ فلاں کو حلال کیسے کر دیا، فلاں شے کو حرام کیسے کر دیا، فلاں جماعت کو منع کیوں کر دیا، فلاں کو بلا کیوں لیا، فلاں کو ہٹا کیوں دیا، اب اعتراض نہ کرنا کیوں، اس لیے کہ آپ ایک روایت، اب ذرا سی روایتوں کے چین کو دیکھے گا، کن تو حدیث قدسی ہے، اور میرا کون سا ایسا سننے والا ہے جو حدیث خود اس حدیث قدسی سے واقف نہ ہو. حدیث قدسی کا مطلب بھی عرض کر دوں، دیکھیے ایک ہے حدیث، ایک ہے قرآن، اور ایک ہے حدیث قدسی. قرآن اللہ کا کلام معجزے کی صورت میں نازل ہوا، مفہوم بھی اللہ کا، الفاظ بھی اللہ کے، اور معجزہ ہے، یہ ہے قرآن. رسول کا کلام حدیث، حدیث قدسی بات اللہ کی، کلام رسول کا. یہ تینوں قسمیں واضح ہو گئی نا. تو اب حدیث قدسی بول رہا ہے اللہ، لیکن بول رہا ہے محمد کے لہجے میں، اور میرے ہر سننے والے کے ذہن میں وہ روایت ہوگی. میں تو فقط استدلال عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کن تو کنزن، آگے سب کو معلوم ہے نا، کن تو کنزن مخفیجن فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. میں اللہ کہہ رہا ہے، یہ کن تو ذہن میں رہے، کن تو، یہ کن تو بڑا ڈیسائسو ہے بھائی. اسی کنتو کے اوپر اپنے سارے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. کنتو کنزن مخفیہ، میں اللہ کہہ رہا ہے، ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، تو میں نے پسند کیا کہ میں پہچان آ جاؤں. فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں اس کے ذریعے پہچانا جاؤں. تو اب وہ جو مخلوق پیدا ہوئی وہ خدا کو پہچاننے کے لیے پیدا ہوئی. بھائی توجہ رکھیے گا، اب محمد جو پیدا ہوا اس کی غرض خلقت کیا ہے؟ خدا کو پہچاننا. تو جسے اللہ اپنے پہچاننے کے لیے پیدا کرے گا، علم و معرفت کے بغیر نہیں پیدا کرے گا. چلتے رہے ساتھ میں، بس ساتھ. بہت اطمینان سے میرے ساتھ چلتے رہے، اس لیے کہ کہیں پہنچنا ہے. کن تو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ کہتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. میں نے محمد کو خلق کیا تاکہ یہ مجھے پہچان لے. اچھا تو کیا خلق کرنے کے بعد علم اور معرفت دی؟ تو جتنی دیر علم اور معرفت دی نہیں تھی اتنی دیر تک غرض تخلیق مکمل نہیں ہوا. بہت دقیق بات کہی ہے میں نے، ہے نا. تو اب جب پیدا ہوا تو معرفت کے ساتھ پیدا ہوا، علم کے ساتھ پیدا ہوا. بھائی یہی سبب ہے کہ میرے نبی نے اب آواز دی، بھائی وہ خدا نے کہا کن تو کنزن مخفیا، اور اب میرے نبی نے کہا کن تو نبیا. کن تو بھائی یہ کن تو ذہن میرے، کن تو نبیان و آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم کا پتلا نہیں بنا تھا. رکے رہے میرے سارے سننے والے، کیا کہا؟ میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت نبی بنا تھا، یہ تو نہیں ہے نا. میں اس وقت نبی تھا کہ آدم کا پتلا نہیں بنا تھا. تو تخلیق آدم سے قبل محمد نبی تھے، بنے کب کچھ نہیں معلوم. بھائی توجہ رکھیے گا، بنے کب کچھ نہیں معلوم. قرآن بھی خاموش ہے اور حدیث بھی خاموش ہے کہ محمد کو نبی کب بنایا کچھ نہیں معلوم. لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب سے محمد کی نبوت ہے تب سے محمد کا ایک گواہ. مجھے نہیں معلوم بھائی، بہت رہی ہے نا بات. بھائی آسانی کے ساتھ چلتے رہے، اس لیے کہ کہیں جانا ہے. اور میں یاد کر چکا کہ مسلسل خطے فکر ہے، اور اب میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، آدھا گھنٹہ آج کا اور دو گھنٹے اگلے، اور انہی میں بات کو مکمل کر دینا ہے. کن تو نبیان وہ آدم ہو بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم کا پتلا نہیں بنا تھا. تو میں نبی بنا کب کچھ نہیں معلوم، نہ قرآن میں تذکرہ ہے نہ حدیث میں تذکرہ ہے. تو نبی کب بنا مجھے نہیں معلوم نا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ جب سے وہ نبی ہے تب سے ایک گواہ ہے. اور اگر یقین نہ ہو تو سورہ رات کی اس آیت کو جا کے دیکھ لینا. وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا. بھائی استدلال سنو, سورہ رات 13واں سورہ قرآن مجید کا, قرآن مجید کا 13واں سورہ, اور اس سورہ کی آخری آیت وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. اجی بھائی یہ مسئلہ فکر, یہ مسئلہ فکر بہت عجیب ہے. جہاں روک رہا ہوں سننے والوں کو, وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا, کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے. سورہ رات 13واں سورہ ہے قرآن کا, اس سورہ کی آخری آیت ہے, جا کے ترجمہ دیکھ لینا. وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا, کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے. قل کہہ دے ان سے کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. کیا پرواہ کروں گا میں تمہارے انکار کی, میرے لیے دو گواہ کافی ہیں, ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, بہت توجہ رکھیے گا, دو کافی ہیں. اور کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. بہت توجہ, اسے کیا آرگومنٹیشن کر رہا ہوں, استدلال دے رہا ہوں. کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. کہہ دے حبیب, کہہ دے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میری گواہی کے لیے دو کافی ہیں. کون کون کافی ہے؟ کفا باللہ شہیدا, اللہ میری گواہی کے لیے کافی ہے. دوسرا کون ہے؟ ومن عندہ علم الکتاب, اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اچھا تو اب کون کون ہے محمد کی رسالت کے گواہ؟ کون کون ہے؟ ایک اللہ اور ایک کتاب کا عالم, دو ہے نا. اللہ آیا کبھی کہنے میرے سننے والوں سے کہ محمد میرا رسول ہے؟ دیکھیں کبھی, یعنی میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ میں قرآن فہمی کو عام کروں اور یہ بتلانے کی کوشش کروں کہ قرآن کس لفظ کو کس مصلحت سے استعمال کرتا ہے. اب ذرا سی مصلحت دیکھیے گا, پڑھا لکھا مجمع ہے, میں مصلحت کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. میری رسالت, رسول کہتے ہیں, میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں, اللہ اور کتاب کا عالم. ہو گئے نا. تو کبھی اللہ کسی زمانے میں آیا کہنے کے, یہ محمد میرا رسول ہے؟ تو اللہ نے تو گواہی دی نہیں دی نا. یعنی اللہ واقعی نہیں آیا تو کیسے گواہی دی اللہ نے؟ قرآن جھوٹ بولتا نہیں, نعوذ باللہ من ذلک, قرآن کا ایک حرف سچ ہے. تو اللہ تو آیا نہیں, تو اللہ نے گواہی دی قرآن کے ذریعے, دی نا, کہ یہ قرآن میری کتاب ہے, یہ قرآن میرا معجزہ ہے, اس کتاب کو میں معجزہ بنا کے بھیج رہا ہوں. توجہ کیجئے گا. تو اب گواہی اللہ نے کیسے دی؟ کتاب کے ذریعے. تو کیا کہنے میں پریشانی تھی؟ کفا بالکتاب شہیدا. بھائی کہہ دیتا کہ گواہی کے لیے دو کافی ہیں, ایک میری کتاب کافی ہے, ایک عالم کتاب کافی ہے. کہا سب کہوں گا, کتاب کافی ہے نہیں کہوں گا. انیل جی کمال, ہاں سب کہوں گا لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ کتاب کافی ہے, تاکہ بعد میں یہ جملہ مس یوز نہ ہو جائے. ہے نا بھائی, عجیب بات ہے. اب درمیان میں ایک جملہ آ گیا ہے تو پھر سنتے جاؤ, یہ آف دا ریکارڈ ہے, لیکن یہ میرے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب, دو کافی ہیں, ایک اللہ اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا, یہ ہے رسالت محمد کے گواہ. تو اب جب سے محمد کی نبوت تب سے یہ دونوں گواہ. بھائی اب سمجھ میں آئی, اب بات سمجھ میں آئی کہ کب سے چل رہا ہے وہ, کب سے چل رہا ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ گواہ کہاں سے چل رہا ہے؟ جب سے رسالت محمد تب سے محمد کا گواہ. بھائی رکے رہو, علی کوفے کے ممبر پہ ہیں. بھائی توجہ, اور کوفے کے ممبر پہ خطبہ لے رہے ہیں اور ہزاروں ہزار آدمی خطبہ سن رہا ہے علی کا. یہ روایت بہار الانوار چرچ کر رہا ہوں, روایت ہے بہار الانوار میں. خطبہ دیتے دیتے علی نے اپنی تعریف میں کچھ جملے فرمائے کہ میں ایسا ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں. دیکھیے علی نے ایک مقام پر یہ کہا ہے, تزکیت المرء لنفسہ قبیح, اپنی تعریف آپ کرنا بڑا برا عمل ہے, اور خود تعریف کر رہے ہیں, ہے نا قابل غور بات. تو بے ضرورت اپنی تعریف کرنا واقعا برا عمل ہے, لیکن بے معرفت لوگوں کو اپنی معرفت کروا دینا یہ امام کا واجب سے فعل ہے. اب یہ ہمارے کبھی نہیں ہے, اب یہ ہمارے کبھی ہمارے واجب ہے, ہمارے واجب ہے. میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں, اور بڑے جلال کے عالم میں خطبہ دے رہے ہیں. درمیان سے ایک ساتھ اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ علی تمہارے فضائل سنے, اور ہم نے رسول سے بھی تمہارے فضائل بہت سنے ہیں, بہت سنے. یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تمہاری نگاہ میں. اب یہ بڑا کمال ہے, دیکھیے یہ مذاق نہیں ہے. یعنی آدھا گھنٹہ تو دیں علی کو کہ وہ سوچ کے بتائیں کہ سب سے بڑی فضیلت کیا. کچھ ٹائم تو دیں, کچھ ٹائم دیں. تو یا علی تمہاری نگاہ میں, اب علی ممبر پہ ہیں, سامنے سے مجمع سے شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا علی تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا تمہاری. تو اب کچھ تھوڑا ٹائم تو دیں بھائی, اگر کوئی بغیر فضیلت والا ہو تو نہ دے اسے ٹائم, کوئی ایک آدھ اس کے ذہن میں ہوگی وہ فوراً دے دے گا, ہے نا. لیکن جس کی فضیلتیں, جس کی فضیلتیں کتب فضائل میں 27,000 سے زیادہ کوٹ ہوئی ہو, اس کو تھوڑا سا تو وقت دیں کہ وہ یہ سوچ سکے کہ اس کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. لیکن علی نے سوچا نہیں, علی نے سوچا نہیں, یہ نہیں کہا کہ مجھے خیبر میں رجل بنایا تھا, ہوگا ٹھیک ہے فضیلت تو ہے بڑی نہیں ہے. اچھا یہ نہیں کہا کہ دورہ شیرہ میں خلیفہ بنا دیا تھا, یہ بھی نہیں, حالانکہ بہت بڑی بات ہے خلیفہ بنایا وزیر بنایا. اچھا یہ کہہ دیتے اخوت میں بھائی بنایا تھا, نہیں بھائی فضیلت تو ہے لیکن پوچھ رہا ہے سب سے بڑی فضیلت. اچھا خندق میں کہا تھا کل ایمان, کہہ دو کل ایمان, کہا نہیں فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے. یعنی حد ہو گئی, حد ہو گئی بھائی. یعنی مذاق نہیں ہے, مذاق نہیں. کل ایمان, رجل, ولی, شب ہجرت پچھلے رسول پہ سونے والا, ذوالحجہ کا خلیفہ, ذوالحجہ کا وزیر, بھائی فضیلتیں تو ہیں سب سے بڑی فضیلتیں نہیں ہیں. اچھا بھائی کہہ دو غدیر میں مولا بنایا تھا, کب ٹھیک ہے بنایا تو تھا, سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. تو یا علی پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ مسکرائے کہنے لگے سب سے بڑی فضیلت پوچھتا ہے؟ کہا کہ ہاں یا علی. تو مسکرا کے کہنے لگے قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. کفا باللہ ہے, قل کفا باللہ ہے شہیدن بینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے رسالت محمد کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ رکھا, اپنا شریک بنایا جو لا شریک ہے. لا شریک. ایک علی تو مجھے اللہ نے رسالت محمد کی گواہی میں اپنا شریک قرار دیا. شریک کس نے؟ جو لا شریک ہے, جو لا شریک. بھائی توجہ رہے, لا شریک تو ہے. تو علی یہ تمہاری سب سے بڑی فضیلت؟ کہا کہ یہ ہے میری سب سے بڑی فضیلت. یہ مولا کیا ہے, یہ ولی کیا ہے, یہ رجل کیا ہے, یہ کل ایمان کیا ہے, یہ ہے سب سے بڑی فضیلت. تو علی بتلاتے چلو کہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. کہا جاؤ فقہ کی کتابیں دیکھ لو. میں توجہ رکھیے گا, اب میں نے تو بتا دیا نا کہ یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے. تو اب یہ سب سے بڑی کیسے بنی؟ تو اب جاؤ جتنی بھی مسلمانوں کی فقہ کی کتابیں ملے نا, مسلمانوں کی, سب کو دیکھ ڈالنا, اور اس میں دیکھنا گواہی کا چیپٹر. میں توجہ رہے, اس میں دیکھنا گواہی کا چیپٹر. تو اس میں ملے گا کہ گواہی کی پہلی شرط گواہ دو ہو. توجہ, گواہ دو ہو. دوسری شرط, دونوں گواہ برابر کے عادل ہو. بات پہنچ گئی؟ عجیب بات ہے. گواہ دو ہو, دونوں گواہ برابر کے عادل ہو, دونوں گواہوں کو واقعے کا مکمل علم ہو, دونوں گواہوں کو واقعے پر مکمل یقین ہو, عادل ہو, علم ہو, یقین ہو. تو ساتھ رکھ کے علی کو اللہ نے بتلایا, جیسا عادل میرا ویسا علی کا, جیسا علم میرا ویسا علی کا, جیسا یقین میرا ویسا علی کا. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی, جیسا میرا عدل ویسا علی کا, جیسا میرا علم ویسا علی کا, جیسا میرا یقین ویسا علی کا. یہ میں غلو کرنے کا عادی نہیں ہوں. یہ جیسا کا لفظ خود بتلا رہا ہے کہ علی علی ہے, خدا خدا ہے, چہرہ چہرہ چاند جیسا. تو کیا واقعی چاند؟ یہ جیسا کا لفظ خود بتلا رہا ہے کہ علی علی ہے, خدا خدا ہے. بھائی توجہ, ہاتھ بدل رہے. تو کافروں کے مقابلے پر رسالت محمد کے دو گواہ. بھائی توجہ رہے, قرآن اور علی. بھائی اللہ کی جگہ میں نے قرآن رکھ دیا ہے نا, اس لیے کہ اللہ نے گواہی دی قرآن کے ذریعے. بھائی توجہ رکھیے گا. اچھا تو اب کافروں کے مقابلے پر مسلمانوں کی طرف سے رسول کی رسالت کے کتنے گواہ پیش کیے گئے؟ دو. ایک قرآن مجید اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا. نام تو لیا نہیں, یعنی قرآن بھی تو سسپنس کریٹ کرتا ہے نا. اگر علم کتاب کی جگہ علی کا نام آ جاتا تو اس سن میں جتنے بچے پیدا ہوتے ان سب کے نام علی رکھے جاتے. بھائی میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ کنجی خانہ کعبہ کی ابو طالب کے گھر میں تھی, تو فاطمہ بنت اسد دروازہ کھول کے بھی جا سکتی تھی. ہے نا کبھی. ہے نا فاطمہ بنت اسد دروازہ کھول کے بھی جا سکتی تھی. اگر دروازے کے ذریعے چلی گئی ہوتی تو سلاطین بنی امیہ اور سلاطین بنی عباس کے ہر فاسق کا بچہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوتا. بات پہنچ گئی نا. عجیب و غریب مسائل ہیں اور عجیب و غریب مراحل ہیں جن مراحل سے اپنے سننے والوں کو گزار رہا ہوں. تو بھائی ایک قرآن, دوسرا علی. اب علی کا نام نہیں لیا, صفت رکھ دی, کتاب کا عالم. یہ ہیں کافروں کے مقابلے پر محمد کی رسالت کے دو گواہ. بس روک رہا ہوں بات کو اور پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے, بھائی رسول کی رسالت کے کتنے گواہ؟ دو. پہلا کون؟ قرآن. دوسرا کون؟ کتاب کا عالم. ہے نا؟ اچھا اب رسالت رسول کی ختم ہو گئی یا جاری ہے؟ جاری. اچھا کافر فنا ہو گئے یا بھی باقی ہیں دنیا میں؟ اچھا تو کافر بھی باقی ہے رسالت بھی باقی ہے. تو جب کافر بھی باقی ہے بھائی رسالت محمد ختم ہو گئی. اگر کوئی کہہ دے کہ ختم ہو گئی تو قصہ پاک ہو جائے, لیکن رسالت محمد کو قیامت تک جانا ہے تو رسالت جاری. اچھا کیا کافر ختم ہو گئے دنیا سے؟ بھائی کافر بھی موجود ہے, ہے نا؟ تو اب کافر موجود ہے تو دونوں گواہوں کا ہونا ضروری ہے. دونوں گواہوں کا ضرور ہونا ضروری ہے. تو اب اگر مسلمان سے پوچھو کہ بھائی گواہ تو دو تھے اور تم بغل میں قرآن لیے جا رہے ہو, یہ دوسرا کدھر گیا؟ یہ دوسرا کدھر؟ بھائی بغل بھائی عجیب مسائل ہیں خدا کی قسم, اور عجیب مراحل ہیں. بھائی رسالت چل رہی ہے, کافر موجود ہیں, تو اگر کسی کورٹ میں محمد رسول اللہ کی رسالت کو چیلنج کر دیا جائے تو گواہ لے جائیں گے نہیں لے جائیں گے؟ تو ہر مسلمان بغل میں قرآن داب کے چلا جائے گا, اور جج پوچھے گا دوسرا گواہ کدھر ہے لاؤ, پوچھے گا نا, اسے کہ قرآن کہہ چکا ہے گواہ دو ہے, قرآن کہہ چکا ہے گواہ دو ہے. تو اب بتاؤ دوسرا گواہ کدھر ہے؟ بھائی اسی لیے زیارت میں کہتے السلام علیکم یا شریک القرآن. عجیب مسائل ہیں. السلام علیکم یا شریک القرآن, وہ جو غیبت میں بیٹھا ہوا ہے وہ رسالت محمد کی گواہی میں قرآن کا شریک ہے. گفتگو پھر واپس جا رہی ہے. کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. کنتو میں ایک خزانے مخفی تھا, میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا, اس مخلوق نے مجھے پہچانا, اور اس مخلوق نے پہچاننے کے بعد کہا کن تو نبیین و آدم و بین الماء والتین. میں اس وقت بھی نبی تھا, یہ نہیں ہے کہ کن تو موجودن, میں اس وقت بھی موجود تھا جب آدم کا پتلا بن رہا تھا. نہیں موجود نہیں تھا, نبی تھا, نبی تھا, موجود نہیں تھا. موجود تو تھے ہی, لیکن یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں موجود تھا, نہیں نبی تھا. تو یا رسول اللہ نبی کا کام ہے ہدایت کرنا, تو ابھی تو آدم بھی نہیں بنے, یہ ہدایت کس کی ہو رہی تھی؟ ابھی تو آدم بھی نہیں بنے یہ ہدایت کس کی ہو رہی ہے؟ اب عرض کروں یہ کس کی ہدایت؟ جاؤ دیکھو مطالب السول فی مناقب علی رسول, میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے. مودت القربہ سید علی حمدانی, میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے. ینابیع المودت, میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے. البیان فی اخبار صاحب الزمان, میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے. اب یہ چار کتابوں کی تو میں نے نام لے لیے, ابھی 10-20 کتابوں کے حوالے اور دے سکتا ہوں, لیکن وقت آیا ہوگا. بس ایک چھوٹی سی روایت سن لیں پیغمبر اکرم کی, اور یعنی واقعہ سننے کے قابل ہے. اور یہ جو حوالے میں نے دیے نا, ان میں سے ایک بزرگ کا تعلق بھی میرے مسلک سے نہیں ہے, خوش عقیدہ مسلمان, خدا ان پر رحمت نازل کرے. بھائی سچ بات ہوئی ہے کہ ہم تو ہر مسلمان کے جنتی ہونے کے قائل ہیں, بشرطے کہ مسلمان ہو. تو اب یہ مسلمانوں کی کتابوں کے حوالے دے رہا تھا میں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں, پیغمبر اکرم, بھائی توجہ رکھیے گا, پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی جبریل خلق ہوا, حوالے دے چکا, میرے گھر کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے, اب جا کے عالم اسلام کی کتابوں میں دیکھنا. جیسے ہی جبریل خلق ہوا ایک مرتبہ آواز پروردگار آئی, من انا و من انت. جبریل بتا میں کون ہوں تو کون ہے, جبریل لرزنے لگا. رسول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے بھائی نے آواز دی کہ جبریل کہہ دے انتر رب الجلیل و انا العبد الذلیل و اسمی جبریل. میں رکے رہیے گا. بہت بہت اطمینان سے بہت کم روایتیں پڑھتا ہوں میں, ورنہ میرا بیشتر استدلال تو آیات قرآنی سے ہے نا, واقعات بھی بہت کم عرض کرتا ہوں. اب یہ چھوٹا سا واقعہ ہے اور عالم انوار کا واقعہ ہے, زمین کا واقعہ بھی نہیں. جیسے ہی آواز آئی اللہ کی, من انا و من انت, میں کون ہوں تو کون ہے, جبریل گھبرائے. ان خلقت کے پہلے آن میں جیسے ہی پیدا ہوئے اس وقت سوال ہوا ہے, جبریل گھبرائے. علی بولے کہ گھبراؤ نہیں, کہہ دو کہ تو رب جلیل ہے, میں عبد ذلیل ہوں اور میرا نام جبریل ہے. یعنی فقط خدا کو نہیں پہچانوایا, خود اپنے آپ کو بھی پہچانوایا کہ تو کون ہے, تو کون ہے. میں توجہ رکھے گا, تو کون ہے. جبریل نے آواز کی طرف دیکھا کہ یہ کہاں سے آواز آئی. میں توجہ رکھیے گا, تو ایک نور تھا, ابھی تک ٹکڑے نہیں ہوئے تھے اس نور کے, وہ ایک نور کی صورت میں تھا. تو جبریل, یہ رسول فرماتے ہیں کہ جبریل کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہی خدا ہے, اور جبریل نے چاہا کہ سجدہ کرے. ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں یہ ہمیں سجدہ نہ کر دے, فسبحنا, تو ہم نے اللہ کی تسبیح کرنی شروع کر دی. اب جبریل سمجھا کہ ہم خدا نہیں ہیں بلکہ خدا کے مقرب بندے, خدا کوئی اور ہے. اگر تسبیح محمد نے نہ کی ہوتی تو جبریل گمراہ ہو جاتا یا نہیں؟ بچا لیا. خدا کی قسم جبریل کو میرے رسول نے, میرے نبی نے, میرے محمد نے جبریل کو گمراہی سے بچا لیا نا. اب جبریل کی سمجھ میں آیا کہ یہ تو اللہ کے مقرب بندوں کا نور ہے اور اللہ کچھ اور ہے. بھائی توجہات مبذول ہے, بھائی اتنا تو سب نے مان لیا, لیکن اس ٹکڑے پہ سب کو اعتراض ہے کہ یہ علی نے کہا تھا یا رسول نے کہا تھا. اب یہ کیسے حلق سے اتر جائے؟ بھائی توجہ کیجیے گا, بات مکمل ہو رہی ہے. یعنی علی نے سکھلایا ہے نا جبریل کو, تو علی کون؟ استاد جبریل. اب یہ کیسے مان لیں کہ علی استاد جبریل؟ روایت میں ہے, لیکن علی کو جبریل کا استاد کیسے مان لیں؟ تو یہ مسلمان عجیب کمال کے لوگ ہیں. بس سنیے گا, اور یہ میرا جملہ ضائع نہ ہونے پائے. یعنی نہیں مانیں گے علی کو جبریل کا استاد نہیں مانیں گے. اور جاؤ دیکھو, اگر نہ ملے تو گریبان میں ہاتھ ڈال دینا. ابلیس کا لقب ہے معلم الملکوت, فرشتوں کا استاد. بھائی بات پہنچ گئی؟ ابلیس کون ہے؟ فرشتوں کا استاد, اور فرشتوں میں سے جبریل کو الگ نہیں کیا. تو بھائی یہ زمانہ ہے ہیرو ورشپ کا, جو جسے اپنا ہیرو سمجھے گا اس کو جبریل کا استاد قرار دے دے گا. تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی. بھائی توجہات مبذول ہے. جبریل علی کا شاگرد ہے, لیکن متائل بھائی عجیب و غریب. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین متائل ثم امین. بہت بڑا فرشتہ ہے, مذاق نہیں ہے. یہ تین سطروں میں, تین جملوں میں قرآن نے جبریل کا پورا قصیدہ پڑھ دیا ہے. بہت توجہ رہے, اس لیے کہ اب گفتگو کو آخری مرحلوں سے قریب کر رہا ہوں اور اب میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی, اس لیے کل صحیح. اب یہاں میں نے بات روک دی, اب جبریل پہ کل گفتگو ہوگی اور اگر یاد رہا تو ہوگی. اب بات میں نے روک دی, لیکن توجہات مبذول رہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بہت بڑا فرشتہ ہے. اگر پیغمبر اکرم نے جبریل کی ہدایت نہ کی ہوتی تو اس وقت جبریل نعوذ باللہ من ذلک گمراہ ہو جاتا. کن تو نبیین, میں اس وقت عالم انوار میں فرشتوں کی اور انبیاء کی روحوں کی ہدایت کر رہا تھا. طے ہو گئی بات طے ہو گئی. اچھا, تو جبریل کے دل میں خیال آیا تھا کہ شاید یہ خدا ہوں, دل میں آیا تھا, منہ سے کہا نہیں تھا جبریل نے. اور رسول سمجھ گئے کہ دل میں کیا ہے. بھائی عجیب عجیب باتیں ہیں. رسول سمجھ گئے, رسول سمجھ گئے اس غیب کو جو جبریل کے دل میں تھا. اب عجیب بات ہے جو عالم انوار میں عالم الغیب ہو وہ پہنچ گئی نا بس, وہ دنیا میں آنے کے بعد عالم الغیب نہ رہے. اب یہ عقیدوں کا تضاد ہے. علی استاد جبریل نہیں, ابلیس مولب الملکوت, رسول عالم الوار میں عالم الغیب, رسول نبوت کی منزل میں عالم الغیب نہیں. یہ تضادات ہے نا. تو بھائی اسی لیے تو عرض کیا کہ بھائی ایمان کی تین ضدیں ہیں, فقط ایک ضد نہیں ہے. ایمان کی تین ضدیں ہیں. ایمان کی پہلی ضد ہے کفر, دوسری ضد ہے شرک, تیسری ضد ہے نفاق. اب میری بات مکمل ہو گئی, میں نے بات ختم کر دی. یعنی کبھی انسان ٹوٹل انکار کر دیتا ہے, کبھی اسے مانتا ہے اس میں شریک کر دیتا ہے, اور کبھی زبان سے مانتا ہے دل سے نہیں مانتا. ہو گئی نا بات, بات مکمل ہو گئی نا. تو اب ایمان کی تین ضدیں شرک کفر نفاق. بھائی بہت توجہ رہے. تو شرک کے مقابلے پر بھائی بہت توجہ رکھے گا, شرک کے مقابلے پر کنتو کنزن مخفیا, بھائی بہت بہت توجہ رکھیے گا, شرک کے مقابلے پر کنتو کنزن مخفیا, اور کفر کے مقابلے پر کنتو نبیان. دو کنتو ہو گئے. اور اب نفاق کے مقابلے پر من کنتو مولا ہو. بات تو بات ہو گئی نا. تو اب یہ تینوں ایمان ہیں, یہ تینوں ایمان ہیں. ایمان کی تین ضدیں اور ان تینوں کے مقابلے پر ایمان کے تین جملے. اور ایمان کی تعریف بھائی عجیب و غریب بات ہے. ایمان کی تعریف یہ کہ تسلیم بجنان دل سے مانو, اقرار باللسان زبان سے اقرار کرو, عمل بالارکان اعضاء و جوارح سے کام کو کرو. تو فقط دل سے مان لینا بھی کافی نہیں ہے جب تک زبان سے اقرار نہ ہو. تو اگر کن تو کنزن مخفیہ مان رہے ہو تو لا الہ الا اللہ زبان سے کہو. بات مکمل ہو گئی. اور اگر کن تو نبیین مان رہے ہو تو محمد رسول اللہ زبان سے کہو. اور اگر من کن تو مولا ہو نہیں مان رہے ہو تو علی اللہ علی اللہ نہ کہو, جہنم میں جاؤ. گفتگو تمام. یہ جو جملہ میں نے عرض کیا نا کہ پھر نہ کہو جہنم میں جاؤ, یہ پچھلی تقریر کو متصل کیا ہے میں نے اس مقام پر کہ اگر غدیر سے اتنی ہی دشمنی تھی تو اعلان ولایت سے پہلے مر جاتے. یاد ہے نا, اس منزل پر یہ بات متصل ہو گئی اور گفتگو تمام ہو گئی. بس اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت نہیں دوں گا. تو اب جملہ سنتے جاؤ. بھائی پانچ دقیقے رہ گئے ہیں, 55 دقیقے مکمل ہو گئے. تو بس دو چار جملوں کی زحمت ہے. اب اگر کن تو کندن مخفیہ مانا زبان سے کہو لا الہ الا اللہ, کن تو نبیین مانا زبان سے کہو محمد رسول اللہ, من کن تو مولا فاضا علی مولا مانا زبان سے کہو علی ولی اللہ. بھائی ہوگی نا بات. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں کہ بھائی رسول نے غدیر خون میں کیا کیا ہے. بھائی ایک چھوٹا سا بیان دیا ہے, ایک چھوٹی سی دعا کی ہے, اور ہے کیا, کچھ بھی نہیں ہے. ایک بیان ایک دعا. ایک بیان ہے من کنت مولا فاز علی مولا, اور ایک دعا ہے اللہم والے من والا ہو و آدے من آدھا ہو ونسر من نصر ہو وفر من خزل ہو. بھائی یہی تو ہے نا, پروردگار اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے, اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے, اسے ذلیل کر دے جو علی سے خاری کرے, اور اس کی مدد فرما پوری تائید کے ساتھ جو علی کی مدد کرے. دعا ہے رسول کی دعا ہے. اب یہ اب آپ طے کریں امتی ہے رسول کے دعا قبول ہوئی یا رد ہو گئی. اب یہ تو آپ کو طے کرنا ہے, اب یہ مجھے نہیں طے کرنا. اچھا تو ایک بیان, ایک بیان, بیان کیا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. دعا کیا ہے کہ جو اس سے محبت کرے اس سے محبت کر. تو ایک بیان ہے, ایک دعا ہے, بات ختم ہو گئی. بھائی جب میں تاریخ اسلام دیکھ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ابھی اسلام نہیں آیا, رسول نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا, لیکن جدھر سے گزرتے ہیں مکے کی گلیوں میں, جدھر سے بھی گزرتے ہیں, ایک ایک مکے والا کہتا ہے یہ بڑا سچا ہے, یہ بڑا سچا ہے, یہ صادق ہے, اس نے آج تک غلط بات تو کہی ہی نہیں. تو نبوت مانے یا نہ مانے سچا مانتا ہے. تقریر تمام ہو گئی. نبوت مانے یا نہ مانے محمد رسول اللہ کو سچا مانتا ہے. اچھا اب ایسے ہی ایک اور سامنے آ گئے مباہلے کے میدان میں. اچھا مان لیا کہ یہ نبی ہے. کہا بھائی نبی تو نہیں ہے, پھر یہ بات کیوں رہے ہو؟ کہا یہ اتنے بڑے مستجاب الدعوات ہیں کہ اگر پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں تو اللہ واقع پہاڑ کو ہٹا دے گا. تو مشرک کی نگاہ میں رسول کا بیان سچا, عیسائی کی نگاہ میں رسول کی دعا قبول. غدیر میں ایک بیان ہے اور ایک دعا ہے. اگر بیان سے انکار کیا مشرک سے بدتر, اور اگر دعا سے انکار کیا عیسائی سے بدتر. عیسائی تھا, نبوت کا منکر تھا, لیکن جان رہا تھا کہ یہ جو آ کے بیٹھ گئے ہیں ان کی زبانوں میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگ لیں تو خدا کی قسم پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. واقعا تھی طاقت. لو ان قرآن سجدت بہ الجبال اور قطعت بہ الارض اور کلما بہ الموتا بل للہ الامر جمیعا. پورا کنٹرول تھا. زبان سے اگر کچھ نکل جائے نا, آل محمد کی زبان سے اگر کچھ نکل جائے وہ ہو کے رہے گا. اب یہ سبجیکٹ ہے کبھی پھر صحیح, لیکن کمال ہے صبر کا کہ ساری مصیبتیں برداشت کی آل محمد نے, بدو علی کی کربلا کے واقعے میں. بس بات تمام ہو گئی, بات تمام ہو گئی اور کربلا تک بات آ گئی. قید ہونا گوارا ہے, بدعا نہیں کریں گے. کانوں سے چھوٹی بچی کے گوشوارے نوچ لیے جائیں, بدعا نہیں کریں گے. بیویوں کے سروں سے چادریں چھن جائیں, بدعا نہیں کریں گے. خدا کی قسم اگر سید سجاد کی زبان مطہر سے کوئی جملہ نکل جاتا تو زمین کا ورق پلٹ جاتا. اچھا سید سجاد تو امام وقت تھا نا, شہزادی زینب کی نگاہ سے اگر کی زبانی متحر سے کچھ نکل جاتا تو زمین و آسمان میں انقلاب پیدا ہو جاتا. لیکن نہیں ملتا, کہیں نہیں ملتا کہ کسی نے بد دعا کی ہو سوائے ایک مقام کے. بس وہی عرض کروں گا اور آپ سے اجازت دوں گا. آپ نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی, آپ رو چکے, لیکن اب میں نے ایک سوال کریئٹ کر لیا نا ذہن کے اندر کہ بھائی اگر یہ بد دعا کر دیتے تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا. نہیں کی بد دعا سوائے ایک مقام کے, اور وہ بھی بد دعا کی نہیں, بد دعا کے لیے آمادہ ہوئے. کل جہاں میں نے مصائب کو روکا وہاں سے مصائب کا آغاز کر رہا ہوں. قافلہ شہر ہمس پہ پہنچا, حسین کا سر درخت پہ لٹکا ہوا ہے, یاد ہے نا میرے سارے سننے والوں کے ذہن میں. بیویاں درخت کے نیچے بیٹھی ہیں. اطمینان سے دو جملے سماعت کریں. چھوٹی بچی شہزادی زینب کی گود میں ہے, یزید کے فوجی اپنے اپنے خیموں میں ہے. یہ کل میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ یہ تھی صورتحال. اور بیمار امام, اسے حکم تھا کہ تم جلتی ہوئی دھوپ میں بیٹھو. سنیں, بس دو چار جملے عرض کروں گا. جب بہت دیر ہو گئی, پانی کا واقعہ کل میں عرض کر چکا, اب یہ پانی کے بعد کا واقعہ. جب بہت دیر ہو گئی تو توق لوہے کا تھا, ہتھکڑیاں بیڑیاں لوہے کی تھیں, گرم ہوئی, اتنی گرم ہوئی کہ جلد پہ چھالے پڑے, امام کے جلد پہ چھالے پڑے. اٹھ کے کھڑے ہوئے, اٹھ کے کھڑے ہوئے, سید سجاد کھڑے ہوئے, اور یزید کی فوج کے سردار کا خیمہ تھا, اس کے خیمے کی چھاؤں میں جا کے بیٹھ گئے. سنیے گا, چھاؤں میں بیٹھے. ایک مرتبہ سردار کے کانوں میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی آواز گئی. اس نے غلام کو بلایا, کہا یہ بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ کہا سردار, وہ قیدی جو دھوپ میں بیٹھا تھا وہ اپنے لوہے کے توق سے اتنا پریشان ہوا ہے کہ وہ چھاؤں میں جا کے بیٹھ گیا ہے, آپ کے خیمے کی چھاؤں میں. کہا نہیں, اسے کہو جا کے پھر دھوپ میں بیٹھے. میں نے اکثر عرض کیا کہ کربلا کے واقعے میں ظلم کی انتہا تو ہے لیکن صبر کی انتہا نہیں ملتی. سنے, مجھے جانا ہے بدعا تک, مجھے بدعا تک پہنچنا ہے. دو جملے سن لیں. غلام آیا, کہا سردار کو پسند نہیں ہے کہ تم اس کے خیمے کی چھاؤں میں بیٹھو. سجاد نے سر اٹھایا, کہا اپنے سردار سے جا کے کہہ دے کہ میں تیرے خیمے میں داخل تو نہیں ہو رہا ہوں, جب میری یہ بیڑیاں یہ ہتھکڑیاں جب توک ٹھنڈے ہو جائیں گے میں پھر دھوپ میں چلا جاؤں گا. غلام نے جا کے سردار سے کہا. اب یزید کی فوج کا سردار ہے نا, اس نے جواب کچھ نہیں دیا, ایک تازیانہ لیے بے باہر آیا. اب جو دور سے بیویوں نے دیکھا کہ سجاد پہ تازیانہ بلند ہوا ہے تو بیویاں بھاگتی ہوئی آئی, سجاد کو درمیان میں بجایا, چاروں طرف سے سایہ کر کے کھڑی ہو گئی. اجرکم اللہ. شام تک جب تک دھوپ باقی رہی, بیویاں سجاد کو اپنے سائے میں لیے کھڑی رہی. جب دھوپ ختم ہو گئی, بیویاں پھر جا کر درخت کے نیچے بیٹھ گئیں. اب سنیں وہ بدعا والا واقعہ جس کے لیے میں نے یہ تمہید عرض کیا آپ کی خدمت میں. حسین کا سر درخت میں آویزہ ہے, بیویاں درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں, سکینہ شہزادی زینب کی گود میں ہے. شام کا وقت ہوا نا, شہر کا دروازہ کھلا اور لوگ تماشائیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے. بس دو چار جملے. قیدی ہیں, ان کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے. راوی کہتا ہے کہ ایک کوزا پشت شہر سے باہر نکلا, کوزا پشت جس کے پیٹ پہ کوبڑ ہو, اس کے کندھے پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارے امیر کے خلاف ایک شخص نے خروج کیا تھا, یہ سر اس خروج کرنے والے کا ہے. بس بچے نے یہ سنا اور سن کر پھسل کر کندھے سے زمین پہ آیا. صورتحال ذہن میں رہے, حسین کا سر درخت میں شاخ میں, بیویاں نیچے بیٹھی ہوئی ہیں, سجاد میدان میں ہے اور سامنے کھڑا ہے وہ کوزا پشت, اور بچہ پوچھ رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ کہا ایک خروج کرنے والے کا سر ہے. بس یہ سننا تھا کہ بچہ مچل کے نیچے آیا, اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر پھینکا حسین کے سر کی طرف. راوی کہتا ہے کہ ادھر پتھر چلا حسین کے سر کی طرف اور ادھر زینب کا سر چلا زمین کی طرف. ادھر حسین کے سر سے خون جاری ہوا, ادھر زینب کی پیشانی سے خون جاری ہوا. ایک مرتبہ زینب نے باہر کھولے اور آواز دی رقیہ سکینا ام کلثوم ام فروا, اب یہ امت زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے, میں بد دعا کرتی ہوں. اجرکم اللہ, میں بد دعا کرتی ہوں. تم سب مل کر آمین کہو. ساری بیویاں جمع ہوئی باہر کھول کے بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے. اتنے میں پیچھے سے زنجیروں کی آواز آئی, مڑ کے دیکھا سجاد کھڑے ہیں. کہا بیٹے سجاد کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں بد دعا کرنے سے پہلے ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھ لے. اب جو دیکھا تو پیشانی سے خون جاری تھا اور زبان پہ جملہ تھا زینب میرے نانا کی امت ہے, زینب اس کے لیے بد دعا رہے.